أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آيات نمبر 40 آج سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو یہود جو ہیں ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے اور یہ بڑی ایک اسپیشل قوم تھی یعنی کہ جیسے اب سورہ البقرہ کا اگر آپ سیکوینس دیکھیں آیت نمبر 1 سے لے کے 100 تک جو ذکر ہے وہ توحید کا ذکر ہے اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے اللہ کا جو پیغام آیا ہے اس پہ ایمان لانے کا ذکر ہے تو اس میں سب سے پہلے تو ان لوگوں کا ذکر ہوا جو قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہدل للمتقین سے بات شروع ہوئی تھی اور پھر اس میں 5 خصوصیات بتائی گئی تھیں یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون ویؤمنون بما انزل الیک اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک جو اور جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا ہے وبالآخرت ہم یوقنون اور آخرت کا یہ یقین رکھتے ہیں یہ متقیوں کی خصوصیات بنیادی خصوصیات بتا کے پھر اللہ نے انکار کرنے والوں کا ذکر کیا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم بے شک جن لوگوں نے انکار کیا تو برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے کیوں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں تو یہ کفر کا ایک انٹروڈکشن ہے جو اللہ نے کرایا ہے کہ جس نے اللہ کا پیغام سنا اور اس کا انکار کیا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور اس کے بعد کی جو 8 آیات ہیں وہ منافقوں کے لیے ہیں کہ ہاں لوگوں میں سے ایسے ہوتے ہیں انہی کفار میں سے ایسے ہوتے ہیں جو قَالُوا آمَنَّا کہ وہ منہ سے کہتے ہیں یقولون کہ وہ منہ سے کہتے ہیں ان کے منہ کی بات ہوتی ہے کہ ہم ایمان لائے وما ہم بمؤمنین اور یہ نہیں ہے ایمان لانے والے کیوں فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا پس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور یہ اپنی سرکشی میں فی طغیانہم یعمہون یہ اندھے ہو رہے ہیں پھر ان کی دو بڑی زبردست مثالیں تھیں جو کفر کرنے والے ہیں کہ اس نے ایک شخص نے آگ بھڑکائی اور جب ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان انکاریوں کی بینائی چھین لی اور انہیں کوئی روشنی نظر آتی اور دوسری مثال اللہ نے دی تھی کہ ایک بارش اور طوفان ہے اور یہ منافق جو ہیں یہ اس بارش میں بھیگ رہے ہیں اور بجلی کو دیکھ رہے ہیں لیکن کانوں میں انگلیاں ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم پیغام نہیں سن سکتے ہم ڈرتے ہیں اور یہ موت سے ڈرتے ہیں اور بے شک اللہ جو ہے یہ انکاریوں کو گھیرے ہوئے ہے تو یہ خوبصورت طریقے سے شروع کر کے پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اللہ نے جب انسان یعنی وہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ترتیب توفیقی ہے تو انسان کی توفیق جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے پھر آیت نمبر 21 اور 22 آئی تھی فَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي پس عبادت کرو اپنے رب کی الَّذِي وہ ذات خَلَقَكُمْ جس نے تمہیں پیدا کیا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے آئے تھے ٹھیک ہے جی وہاں سے بات شروع ہوئی کہ زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو ایک چھت بنایا اور یہ عقلی دلائل دے کر پھر اللہ نے فرمایا تھا فلا تجعلوا للہ اندادا تو اللہ کے پھر تم شریک نہ بناؤ جب یہ زمین آسمان تم دیکھتے ہو اور روزانہ سورج کا چڑھنا اترنا دیکھتے ہو اور یہ اپنا کھانا دیکھو اور اپنے جسم کو دیکھو اپنی ذات کو دیکھو اس زمین کی خوبصورتی کو دیکھو اس آسمان کی چھت کو دیکھو تم کیسے اللہ کے شریک بناتے ہو ٹھیک ہے نا جی اور شرک کا تو خیر ڈیٹیل انشاءاللہ چلتی رہے گی کیونکہ یہ تو پورا باب توحید کا ہے لیکن یہ ایک شرک کا رد ہوا تھا اور شرک کے بارے میں سمجھایا گیا تھا کہ اللہ کے شریک نہ بناؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم تو جانتے ہو ٹھیک ہے نا جی اچھا پھر اس میں حضرت آدم کی تخلیق کا چیپٹر ہم نے ابھی ابھی پڑھا ہے اور اس میں ہم نے بہت سی باتیں سیکھی ہیں کہ حضرت آدم جو ہیں یہ وہ پہلے انسان ہیں جن کو زمین کے لیے تخلیق کیا گیا تھا ان کو زمین کے لیے بنا کر یہاں پہ ان کو بھیجا گیا تھا اپوائنٹ کیا گیا تھا اور اس اپوائنٹمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا پروٹوکول بنائی تھی کیا طریقہ بنایا تھا مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم زمین پہ آئیں اپنی بیوی کے ساتھ اور ان کو اپنے دشمن کی مکمل پہچان کرا دی جائے کہ یہ تمہارا نفس ہے اور یہ جو تمہارا دشمن تمہارے ساتھ یہاں جنت سے میں اسے نیچے بھیج رہا ہوں کیونکہ جنت میں اس کی جگہ نہیں ہے, تو اس کی مکمل پہچان کرا کے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا. اب دنیا کی جو قدیم ترین روایات ہیں, جو سویلائزیشنز آئی ہیں دنیا میں, ان میں اہل شریعت سویلائزیشن جو ہے, اہل شریعت ایک تہذیب جو ہے, سب سے پہلی وہ بنی اسرائیل ہے. سارے پیغمبر 124,000 پیغمبر آئے ہیں اس دنیا میں, ان میں حضرت آدم ظاہر ہے پہلے پیغمبر تھے, پھر حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ نصرانیوں کے لیے آئے ہیں اور ان کو بائبل انجیل دی گئی تھی, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ جزیرہ عرب میں آئے ہیں اور ان کو قرآن دیا گیا ہے. ان تین پیغمبروں کے علاوہ 124,000 سارے کے سارے جو پیغمبر ہیں یہ بنی اسرائیل ہیں, بنی اسرائیل میں آئے ہیں یہ. اور یہ ٹیکنیکلی جو ہیں, یہ آج کل جو ہم یہود دیکھتے ہیں, تو یہ پیغمبر جو ہیں یہ اس تہذیب کے پاس آئے ہیں اور اس سویلائزیشن کے پاس آئے ہیں. ان کا جو قبلہ تھا وہی مسلمانوں کا بھی قبلہ تھا, یہ مسجد اقصا ان کا قبلہ تھا, فلسطین میں یہ لوگ آباد تھے اور وہاں سے پھر یہ بے گھر کیے گئے ان کی نافرمانی کی وجہ سے. تو یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار 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 اس قوم سے خطاب فرمایا ہے, اور میں نے آپ کو اصول میں بتایا تھا کہ قرآن تو ایک خطاب ہے, تو خطاب کرنے والا تو اللہ ہے, اور جس سے خطاب ہوتا ہے اس سے اس کی ہمیں پہچان کر لینی چاہیے اگر ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے. جیسے یا ایوہ الناس پوری انسانیت کو خطاب ہے, یا ایوہ الذین آمنو مومنوں کو خطاب ہے, یا ایوہ النبی نبی کو خطاب ہے, ہاں یا بنی اسرائیل یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے. بنی بیٹوں کی جمع ہے, ابن بیٹے کو کہتے ہیں, بنی بیٹے. اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا, اور ایل جو ہے حمزہ یا لام ایل, یہ ان کی زبان جو ہے پرانی عبرانی جو تھی, یا عرمک, عبرانی سے بھی پرانی ایک زبان ہے, عبرانی کو انگلش میں ہیبرو کہتے ہیں. تو ایل جو ہے یہ اللہ کا ایک نام ہے, اس میں اسرائیل اللہ کا بندہ, جیسے ہم کہتے ہیں نا عبداللہ, اس طرح اسرائیل جو ہے یہ عبرانی میں عبداللہ کو کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل وہ عبداللہ کی جو بیٹے تھے اور ان کی جو آل تھی. بنی اسرائیل اللہ کی بڑی فیوریٹ قوم تھی, یہ اپنے اور ابھی تک یہ بڑے مغرور ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اور ہم پہلے موحد ہیں, یعنی ہم وہ پہلی قوم ہیں جو توحید پہ قائم ہے. ان کے پاس کتابیں بھی تھیں اور ان کے پاس شریعتیں بھی تھیں. تو یہ وہ قوم ہے جو مسلمانوں سے پہلے آپ سمجھے کہ وہ دنیا کے امام تھے, دنیا کے پیشرو تھے وہ, اور دنیا کو وہ, جیسے اب ہم قرآن پڑھاتے ہیں, الحمدللہ ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں, ایک حادثہ ہی ہے یہ, بڑا خوشگوار, ورنہ ہم میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہم اس دین کی طرف آ جاتے. لیکن جیسے اب ہم ہیں اور ہم قرآن پڑھاتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, اور ہم امت محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور ہم حج کرتے ہیں, تو ہم دنیا میں وہ قوم ہیں جن کے پاس شریعت محمدی ہے, اور ہم دنیا کے امام بننے کی ہماری پوزیشن اللہ نے رکھی ہے. اگر ہم اس شریعت پہ قائم ہوں اور اگر ہم قرآن پہ قائم ہوں, تو اسی قرآن میں وعدہ ہے کہ ہم تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیں گے, اور ہم تمہیں ایسی ایسی حکومتیں اور بادشاہتیں دیں گے جن کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ہاں تم نے اس کلمے پہ, اس عقیدے پہ تم نے قائم رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم سے پہلے وہ کون سی قوم تھی جس کے پاس پیغمبر تھے اور شریعتیں تھیں اور زبردست کتابیں تھیں اور وہ پڑھے لکھے تھے اور سب کچھ جیسے ہم ہیں اب, تو وہ بنی اسرائیل تھے. اسی بات میں اس جواب جو ہے وہ اس سوال کا ہے کہ قرآن میں بنی اسرائیل کا کیوں اتنا ذکر ہے, کیوں یا بنی اسرائیل کر کے بات کی گئی ہے, کیونکہ آگے ایک سے پارہ پڑھنے کے بعد ہی ہم پڑھ لیں گے کہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بولی ہے, یہود پہ اللہ نے لعنت بولی ہے. تو ایک ایسی قوم جو ملعون ہو گئی, جس پہ اللہ نے لعنت بولی ہے, اس قوم کا ذکر قرآن میں کیوں اتنا زیادہ کیا جا رہا ہے؟ قرآن کے اصول کی طرف واپس جا کر دیکھیں, اس قوم نے جو باتیں کی ہیں اہل شریعت ہونے کے باوجود, ان ساری باتوں کو ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو ایسا کام نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. تم سے پہلے جو اہل شریعت تھے اور تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے اور تم سے پہلے جن کے پاس اتنے بڑے بڑے اچھے اچھے پیغمبر آئے تھے, انہوں نے اپنی شریعت کا یہ حشر کیا, تو میں نے ان پہ لعنت بولی ہے اور میں نے ان کو عذاب دیے ہیں. تم ان کے حالات سے سیکھو. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ بڑی زبردست اللہ کی قوم تھے اور بڑے زبردست لوگ تھے. یہ ابھی بھی ہیں دنیا میں. سارے نوبیل پرائز ہولڈرز میں پتہ نہیں 70% یا 80% جو ہیں یہ یہود ہیں. ان کے ہسپتال, ان کی ایجادات, ان کی تعلیمات, ان کی یونیورسٹیاں, ان کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے. ان کی انڈسٹری, ان کی کارپوریشنز, آپ کے لیور برادرز ہیں, آپ کا پیپسی کولا ہے, کوکا کولا ہے, جو کچھ ہے, بڑی بڑی دنیا کی کارپوریشنز, بڑی بڑی انشورنس کمپنیاں اور سارے کے سارے بینک, یہ سب جو ہیں یہ یہود کے ہیں. ہیں یہ دنیا کی آبادی کا شاید پتہ نہیں کتنا فیصد ہوں گے, 1% ہوں گے یہ دنیا کی آبادی کا یا اس سے بھی کم, لیکن یہ ساری دنیا کا جو پیسہ ہے اور جو قدرتی وسائل ہیں اور جو ایندھن ہے اور فیول ہے اور جو ایٹمی ریسرچ ہے, یہ ان سب چیزوں کے اوپر جتنے بڑے بڑے افسر ہیں وہ سارے اس سویلائزیشن سے, اس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس قوم کے حالات بڑے غور سے پڑھنے اور بڑی توجہ جو ہے وہ چاہتے ہیں. اچھا جی, یہ خاص خطاب ہے اور اس میں 6 خطابات ہیں. اسی لیے پہلا جو ہے, پہلا رکوع جو ہے جو آج ہم پڑھیں گے, وہ ایک تمہید ہے, وہ ایک ابتدا ہے. اور پھر اس میں 6 باتیں ہیں جو یہود کو کی گئی ہیں, ان کو خطابات ستہ کہتے ہیں. تو وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. شاہ ولی اللہ نے الفوظ الکبیر میں یہ کہا ہے کہ یہود کو اگر دیکھنا ہے, اگر آج کل کے زمانے میں اس یہودی کو دیکھنا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے, تو ہمارے زمانے کے ناکارا ملہ کو دیکھ لیں. یہ ان کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی ہے. اور اگر آج کل کے نصرانی دیکھنے ہیں, کسی نے نصارہ کو نہیں دیکھا اور انہوں نے دیکھنے ہیں, تو ہمارے ناکارا شیوخ کو دیکھ لیں, شیخوں کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو کمزوریاں اور یہ جو تحریفیں اور تاویلیں اور دین کو بدلنے کی جو کوششیں ہیں, ان کا ذکر یہاں پہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ دین اسلام کو اس قسم کی لعنتوں سے اور اس قسم کے لعنتی کرداروں سے محفوظ رکھا جا سکے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل, میں بتا چکی ہوں آپ کو, یا تو خطاب کے لیے ہے, اے بنی, ابن کی جمع ہے, اسرائیل عبداللہ, حضرت یعقوب کا لقب ہے یہ, اذکرو یاد کرو, ذکر کرو, نعمتی میری نعمت, ایک نعمت بیان, ایک ہی نعمت کہی ہے, نعمتیں نہیں کہیں, بہت سی نعمتیں نہیں کہیں, نعمتی یہ مفرد ہے, مطلب کہ ایک میں آیا ہے, اکیلا آیا ہے, اللتی وہ جو. ٹھیک ہے. یعنی میں نے اے بنی اسرائیل تم پر ایک نعمت کی تھی, اور جس نعمت کا ذکر یہاں ہو رہا ہے, یہ آگے بار بار یہ ٹرم آئے گی, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی, یہ بار بار آئے گی. وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ ایک نعمت جس کا اللہ یہاں پہ ذکر کر رہا ہے. وہ ایک, کیونکہ نعمت ایک تو نہیں تھی, بنی اسرائیل کے انعامات آپ آگے پڑھیں گے, لیکن کوئی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ کا خاص انعام ان پہ ہوا تھا اور ان کو وہ یاد دلائی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کی بڑی بے قدری کی ہے. اور وہ جو چیز تھی, انعمتو علیکم, میں نے نعمت کی تھی تم پر, اور واوفو, اور وفا کرو, پورا کرو, بعہدی, میرا عہد, میرا وعدہ, اوفے, میں پورا کروں گا, میں وفا کروں گا, بعہدکم, تمہارا وعدہ, وایایا, اور چاہیے کہ مجھ سے, یعنی مجھ ہی سے, فرہبون, پس راہبا, ڈرنا, رہبانیت ہم کہتے ہیں نا, چاہیے کہ تم مجھ ہی سے ڈرو, مجھ ہی سے تم ڈرو. بنی اسرائیل کو ایک خاص نعمت یاد دلائی جا رہی ہے, اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی تھی, اور مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو, تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا, اور چاہیے کہ مجھ ہی سے تم ڈرو. وایایا فرہبون, پس چاہے, اور چاہیے کہ مجھ ہی سے پس ڈرو. وہ ایک نعمت جو ہے وہ آگے کلیئر ہونے والی ہے. ایک تو اس میں اشارہ ہے کہ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو شریعت دی ہے تو اس قوم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ اس شریعت کو دنیا میں جاری کرنا ہے. جس طرح وہ جیسے قرآن ہے, قرآن کے حقوق ہم پڑھتے ہیں نا, کتنی دفعہ ریوائز کرتے ہیں, اور اس کا فائنل حق کیا ہے کہ اس کو آگے پہنچانا ہے. تو یہ ایک وعدہ ہے جو ہر اہل شریعت قوم نے اللہ سے, ہر پیغمبر کا اللہ سے وعدہ ہے. یہ میثاق النبیین آگے آئے گا کہ پیغمبروں نے اللہ سے کوئی کانٹریکٹ کیا ہوا ہے, اور اس کانٹریکٹ میں یہ ہے کہ یہ ہم نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی محنت کے ذریعے اور قربانی کر کے ہم نے اس چیز کو آگے پہنچانا ہے, تو پھر میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. یعنی کہ جو دنیا میں اطمینان کا اور سکون کا وعدہ ہے, اور جو آخرت کے وعدے ہیں, وہ سارے میں پورے کروں گا اگر تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو گے. وآمنو, اور ایمان لے آؤ, بما انزلتو, جو میں نے نازل کیا, مصدقن, جو تصدیق کرنے والا ہے, لما, اس کی جو معاکم تمہارے پاس ہے. اب یہ قرآن پر ایمان لانے کا تقاضا ہے یہاں پہ. وآمنو, اور ایمان لے آؤ, بما انزلتو, اس پر جو میں نے نازل کیا, مصدقن, تصدیق کرنے والا ہے, سچا کر کے دکھانے والا ہے, لما, اس کو جو معاکم تمہارے پاس ہے. ولا تکونو, اور تم نہ ہو جانا, اب ولا, پہلے, کافرن, انکار کرنے والے, بہی, اس کے. بنی اسرائیل کو ایک تو وہ ہے کہ دیکھو مجھ سے کیا ہوا وعدہ تم نے پورا کرنا ہے. تو مجھ سے کیا ہوا وعدہ کیا تھا اللہ کا, کہ جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے گی, ہے جی, یہ تو اللہ نے حضرت آدم کو بھیجتے ہوئے کہا تھا نا, کہ کیا ہوگا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ هُدَايَا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا, یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں, ٹھہریں, پڑھتی ہوں آپ کے لیے, میں غلط نہیں پڑھنا چاہتی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, پس جب آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت, آیت نمبر 38 ہے یہ, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا, پس جس نے اتباع کیا میری ہدایت کا, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, پس ان پر کوئی خوف نہیں ہے, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو اللہ کی ہدایت کا انکار نہیں کرنا, ٹھیک ہے جی. اب اس قوم کو کہا جا رہا ہے کہ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو, وعدہ یہ تھا کہ جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی تو تم نے اس کا اتباع کرنا ہے, اور اب چونکہ تمہارے پاس جو ہے زبور اور تورات اور انجیل آ چکی ہے, اب تمہارے پاس قرآن آیا ہے, تو ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے, جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے, تمہاری شریعتوں کی, تمہارے پیغمبروں کی, تمہاری کتابوں کی, سب کی وہ تصدیق کرتا ہے, اور کہیں تم اس کے پہلے انکاری نہ ہو جانا. ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ انکار تو مشرکین مکہ نے بھی کیا تھا. دراصل مشرکین مکہ کا انکار جو ہے وہ جہالت کے سبب تھا, انہوں نے پہلے کبھی شریعت نہیں دیکھی تھی. لیکن اگر آل موسیٰ, آل ابراہیم, آل عیسیٰ, اگر یہ اپنی کتابوں کی موجودگی میں اور پیغمبروں کے بارے میں جانتے بوجھتے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی شریعت کا اور ان کی کتاب کا انکار کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچے کافر ہیں. ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ سب کچھ سچ ہے, ان کے پاس یہ سب کچھ آ چکا ہے, اور پھر بھی اپنے نفس کی وجہ سے اور اپنے غرور کی وجہ سے یہ انکار کر رہے ہیں. تو پھر اللہ ان کو کہتا ہے کہ تم اس کے پہلے انکاری نہ ہو جانا. ولا تشترو, اور نہ ہی تم شاہ را یا شین را یا, نہ تم مول تول کرو, نہ تم بیچو, بے آیاتی, میری آیات کو, ثمنن, ایک قیمت پر, قلیلہ, چھوٹی سی, قلہ, چھوٹی سی, وایایا, اور چاہیے کہ مجھ سے, فتقون, تم تقوی اختیار کرو. تو جب تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو گے اور نعمت کا شکر ادا کرو گے, تو رہبانیت ان کے دینوں میں تھی, ایایا فرہبون کا لفظ آیا ہے. ہاں, تب تو تم مجھ سے صرف ڈرتے تھے, اب میں نے ایک ایسی کتاب بھیج دی ہے, اب میں نے ایک ایسی شریعت بھیج دی ہے جو تمہیں تقویٰ سکھائے گی, جو تمہیں مجھ سے محبت کرنا سکھائے گی, اور جو تمہیں میری محبت میں ایسا ڈبو دے گی اور ایسا غرق ہو جاؤ گے تم میری محبت میں کہ اس کے بعد تم میری نافرمانی کا سوچو گے بھی نہیں. یہی چیز تقویٰ ہے. اس کے بعد تم میری فرمان برداری کے علاوہ تم کچھ بھی نہیں سوچو گے, یہی تقویٰ ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا, جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تم سے پہلے ہے, اور تم میری آیات کو چھوٹی قیمت پر نہ بیچو اور چاہیے کہ میرا ہی تم تقوی اختیار کرو۔ اب یہ بات جو ہے، یہ یعنی جب اہل کتاب کو ایمان لانے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اور پھر انہیں حکم دیا جا رہا ہے، ان کو وہ کمزوریاں اور وہ نجاستیں بتائی جا رہی ہیں جو انہوں نے ہدایت کے ساتھ اختیار کی تھی، یعنی اللہ کی ہدایت کو جیسے انہوں نے پامال کیا تھا انہیں وہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ، اور نہ تم لباس پہناؤ حق کو، بالباطل جھوٹ کا۔ پہلی برائی، اللہ کی طرف سے آیا ہوا حق جو ہے اس کو بیکار اور بے جا اور فضول باتوں میں ایسے ڈھانپ دینا کہ وہ حق چھپ جائے، کہ وہ حق نہ نظر آئے، صرف باطل ہی باطل نظر آئے۔ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور چھپاؤ تم حق کو۔ ایک تو یہ ہے کہ حق کو تم باطل کا لبادہ پہنا دو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم حق بات کو ہی چھپا جاؤ، جہاں پہ سچی بات کرنے کی ضرورت ہو، سچی گواہی دینے کی ضرورت ہو، تم وہاں پہ خاموشی اختیار کرو اور تم وہاں پہ جھوٹی حکمتیں لوگوں کے سامنے لا کر اس حق سے چشم پوشی کر جاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو علم رکھتے ہو، تمہارے پاس تو کتابیں ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ یہ دونوں احکامات تورات میں بھی تھے اور انجیل میں بھی تھے۔ وَارْكَعُوا، اور جھک جاؤ، مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ۔ یعنی باجماعت نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جو احکامات ہیں، دو احکامات آئے ہیں، دو برائیاں اس میں ذکر ہوئی ہیں، ولا تلبس الحق، حق کو، ولا تلبس الحق بالباطل، حق کو باطل کا لبادہ پہنانا، وتکتم الحق، اور حق بات کو چھپا جانا، ٹھیک ہے۔ یہ دو گندگیاں، دو نجاستیں بیان ہوئی ہیں اس قوم کی، اور ان دو نجاستوں سے نمٹنا کیسے ہے، اس سے بچنا کیسے ہے؟ اقیم الصلاۃ، ایک تو تم نماز قائم کرو، یہ تمہاری ظاہری اور باطنی ساری گندگیوں کو اور نجاستوں کو اور ناحق چیزوں کو ختم کر دے گی۔ اقیم الصلاۃ، تلبس الحق قبل باطل جو ہے، تم حق کو باطل کا لبادہ پہناتے ہو، تو اقیم الصلاۃ سے اس کا علاج کرو۔ تم نماز ایسے قائم کرو کہ معاشرے میں اس طرح کے حلقے بنے اور اس طرح کے گروہ بنے اور ایک ایسی جماعت کی تربیت ہو جو کبھی بھی حق کو باطل کا لبادہ پہنانے کا نہ سوچے۔ اور دوسری بات ہی تکتم الحق، حق کو چھپا لیتے ہو، اس کا بتایا ہے آت الزکات، تم زکات ادا کرو، ٹھیک ہے جی۔ مال کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی، زکات جو ہے یہ صرف مال کی نہیں ہے، زکات ایک تو مالی زکات ہے لیکن ہر چیز کی پاکیزگی، ہر چیز کا ایک صدقہ ادا کرنا، آتو زکات، اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ جب پھر تم میں ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے گی جو نہ حق کو باطل کا لبادہ پہنائے گی اور نہ حق کو چھپائے گی، اور وہ جماعت جو ہے وہ جیسے نماز با جماعت کی مثال دی جا رہی ہے کہ سارے اکٹھے اپنے خالق کے سامنے جھکیں گے۔ یہ جو برائیاں بیان ہوئی ہیں دو، یہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک شخص کے لیول پہ، ایک انڈیویجول لیول پہ یہ بیان ہوئی ہیں، یعنی میں، آپ، کوئی اور ایسی اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں نا۔ اچھی صحیح بات کو چھپانے کے لیے بہت سا جھوٹ پھیلا دینا، کہیں پہ سچی بات کی ضرورت ہے، کہیں پہ گواہی دینی ہے، کسی کو سپورٹ کرنا ہے تو ہم چپ کر جاتے ہیں، ہمیں بڑی مصلحتیں ہمارے درپیش آ جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، تو وہ تکتم الحق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شخصی لیول پہ، ایک انسان، ایک انڈیویجول کے لیول پہ یہ برائیاں ہم اپنے دین کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب جو برائی بیان ہو رہی ہے وہ عالم لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں جو دین کو آگے لے کر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو دین کو پھیلانے کی ذمہ داری جن پہ ہوتی ہے، دین کو سکھانے کی اور دین کو آگے اور لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری جن عالموں کی ہوتی ہے اور جن فاضلوں کی ہوتی ہے۔ ان کو اللہ کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اور تم اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تو تلاوت کرتے ہو کتاب کی۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ ذرا ہائر لیول کی بات ہے، قول اور فعل کا تضاد، یا یہ بڑی خطرناک بات ہے. اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ تنسون انفسکم، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، خود کچھ بھی کرو ہیں جی، لوگوں کو سادگی کا بھاشن دیتے ہو اور اپنے گھروں میں، اپنی شادیوں میں، اپنی فوتگیوں میں حشر نشر تم نے دیکھا ہے، جو کتنے کتنے دنوں تک تو تم دیگیں پکا پکا کے اور خود ہی کھاتے رہتے ہو، ان کو تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، لوگوں کو زکات کا بھاشن دیتے ہو، خود تم نے پتہ نہیں سونوں کے انبار لگائے ہوئے اپنی تجوریوں میں، تو تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، کیا تم اللہ نعوذ باللہ تم اللہ کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ تم تو کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور پھر اس کا علاج بتایا ہے، واستعینوا، اور استعانت حاصل کرو. ہم نے کہا تھا نا سورہ الفاتحہ میں، ایاک نستعین، صرف تجھ ہی سے ہم بلا واسطہ مدد چاہتے ہیں، واستعینوا، اور بلا واسطہ مدد مانگو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے. صبر کا لغوی مطلب کیا ہے؟ باندھنا، ایک چیز کے ہوتے ہوئے بھی اس کو باندھ کے رکھنا یا مضبوط ہو جانا. اور صبر دو قسم کا ہے، ایک اختیاری امور میں صبر ہے، جیسے صبر ابراہیم ہے، وہ آگ سے خود کو بچا سکتے تھے لیکن وہ آگ میں کودے کیونکہ انہوں نے اللہ کا معجزہ دیکھنا تھا اور انہوں نے لوگوں کو دکھانا تھا کہ میرا اللہ میری حفاظت کرتا ہے. اختیاری امور میں صبر کرنا بہت مشکل ہے. دوسرا ہے غیر اختیاری امور میں صبر کرنا، یعنی ایک بے بسی کی کیفیت ہے، جیسے حضرت ایوب کا صبر، حضرت یوسف کا صبر. ٹھیک ہے جی، یہ غیر اختیاری امور ہیں، ان کے پاس اس وقت اور کچھ کرنے کو بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے اللہ سے کوئی شکوا نہیں کیا، انہوں نے اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی، انہوں نے اللہ سے صرف دعا مانگی اور اللہ سے مضبوطی اور استقامت کا سوال کیا، ثابت قدمی کا سوال کیا. تو دونوں صورتوں میں صبر جو ہے یہ ایک بہت مشکل بات ہے اور بہت یعنی کہ دل گردے کا کام ہے. تو اللہ فرماتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا، اور بے شک یہ دونوں لکبیرتن، البتہ بڑی باتیں ہیں، الا مگر علی الخاشعین، خشوع کرنے والوں پر، خاشین عین، خشعہ جو ہے یہ انتہائی عاجزی، اللہ کے سامنے اپنی مرضی چھوڑ دینا، اللہ کی مرضی کے سامنے سرینڈر کر دینا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کی رضا میں خود کو شامل کر دینا، یہ خشوع ہے. تو یہ دونوں صبر اور صلاۃ جو ہیں یہ بڑی مشکل باتیں ہیں لیکن جن میں خشوع ہوتا ہے ان کے لیے یہ آسان ہو جاتی ہیں. اب یہ خشوع کیسے پیدا کیا جائے؟ انسان کہتا ہے نا بھاوا بھائی بڑی زبردست کوالٹی ہے، یہ تو ہونی چاہیے. تو الذین خاشعین، وہ لوگ ہیں، یظنون، جو گمان کرتے ہیں، جنہیں یہ یقین ہوتا ہے، انہم، یہ کہ وہ، ملاقو، وہ ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور یہ کہ وہ، الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ ہے آیت نمبر 46. تو آپ کو خاشعین کی خصوصیات بھی اس چیپٹر میں بتا دی گئیں. ٹھیک ہے جی، امپورٹنٹ بات جو ہے، اور یہ سوال بھی مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ کیا اس میں، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، ابھی اسی چیپٹر میں ہم نے پڑھا ہے، ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور مجھ سے سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ قرآن پڑھانے والیاں یا قرآن پڑھانے والے جو ہیں وہ قرآن کے اوپر جو اجرت لیتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے. بہت مشکل سوال ہے یہ، کیونکہ اب یہ باقاعدہ ایک پروفیشن بن گیا ہے، کوئی کسی کو اسکائپ پہ پڑھا رہا ہے، کوئی کسی کو انٹرنیٹ پہ پڑھا رہا ہے، میں آپ کو واٹس ایپ پہ پڑھا رہی ہوں، خیر میں معاوضہ تو نہیں لیتی ہوں. اور اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ معاوضہ لینا جو ہے وہ ناروا ہے، معاوضہ لینا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، دین کی تعلیم پر معاوضہ لینا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے. یا فتقون، یہ ساری باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں. اب تشترو، ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ وہ دین فروش عالم ہیں کہ دین فروش وہ لوگ ہیں کہ یعنی کہ جو دین پر معاوضے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ذرا سمجھنے، یہ ٹیکنیکل بات ہے، پہلے میں آپ کو وہ فتویٰ بتا دیتی ہوں جو ان کے بارے میں ہے. کہ دین پہ معاوضہ لینے والوں کے بارے میں ماڈرن فتویٰ یہ ہے مفتی تقی عثمانی کا اور ان لوگوں کا کہ پہلے وقتوں میں جو دین کی خدمت کرتے تھے تو بادشاہ وقت جو تھے یا حکومتیں جو تھیں ان کے وظیفے مقرر کرتی تھیں اور وہ ان کو دین کے کام وہ کرتے رہتے تھے اور ان کو وہ وظیفے ان کے گھر والوں کو خود ہی ملتے رہتے تھے. تو آج کل کے زمانے میں ایسا کوئی انتظام نہیں ہے, تو لہٰذا دین سکھانے والوں کو معاوضہ دینا جو ہے وہ اس کی روح سے صحیح ہے. فتویٰ یہ ہے, ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیوں اتنا زیادہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ دین پر معاوضہ لینا جو ہے. کہ سب سے پہلی بات, ایک حدیث ہے, اقرأ القرآن ولا تأكلوا به, قرآن پڑھو اور اس پر معاوضہ نہ لو, اس کا تم بھاؤ نہ لو, یعنی اس کو تم کھاؤ نہیں, ٹھیک ہے. عالم کی ٹریننگ کا یہ حصہ ہے کہ معاوضہ کبھی نہیں لے گا. مولوی فرقہ جو ہے, اس کو میں فرقہ ہی کہوں گی, ان کا ایک مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ دین پر معاوضہ لو, حالانکہ یہ حدیث کے منافی بات ہے, ٹھیک ہے. دین فروش جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اوپر معاوضے لیتے ہیں, اور آج کل جو ہم غلط قسم کے فتوے پڑھ رہے ہیں اور جو فرقے بن گئے ہیں اور ایک مسجد میں نماز نہیں پڑھنی اور مار پیٹ کے اس کو وہاں سے نکال دو اور یہ کافر ہے اور وہ کافر ہے, اس سب بات کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے جہاں پہ عالموں نے دین پر معاوضہ لینا شروع کیا ہے. اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے فقیہ نے ایک دفعہ نبی سے ہاتھ ملایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کا ہاتھ بڑا سخت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, معاذ ایسا کیوں ہے, تیرے ہاتھ میں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں صبح لکڑیاں کاٹ کر فروغ کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کا بوسا لیا کہ اللہ کو وہ عالم بہت پسند ہے جو کسب کرتا ہے, جو محنت کرتا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ عالم دین فروش نہیں بن سکتا. حنفی فقہ میں اس عالم کا فتویٰ جائز نہیں ہے جب تک اس کی سند میں اس عالم کا پیشہ نہ لکھا ہوا ہو. مثلاً کوئی عالم ہے جو حلوائی ہے, یا جیسے ابو بکر خصاب وہ موچی تھے, امام ابو حنیفہ بزاز, ان کی سندوں میں ان کے پروفیشنز لکھے ہوئے ہیں, وہ کپڑے بیچتے تھے. پھر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بینک بھی ایجاد کیا تھا, وہ لوگوں کے پیسے سے شراکت داری پر کاروبار کرتے تھے. قدوری جو ایک بہت مشہور شارع ہیں, شرح لکھنے والے ہیں, وہ ہانڈیاں بناتے تھے. الوردی جو ورد گلاب کو کہتے ہیں, وہ عرق گلاب بیچتے تھے اور مشہور عالم ہیں, فقیہ ہیں. امام غزالی خود جو تھے وہ جولاہے تھے, اور غزال جو ہیں وہ جولاہے کو کہتے ہیں. تو یعنی مفتی رشید لدھیانوی کا قول ہے کہ الید العلیا خیر من الید السفلا, اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. عالم تو پیغمبر کا وارث ہوتا ہے, اور یہ پیغمبروں کی شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کے اوپر معاوضے لیتے پھرے. شاہ ولی اللہ کا یہی فتویٰ ہے کہ دین پر اجرت نہیں لینی. شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے کہ ہر آدمی اپنی تجارت کے لیے ایک دکان بناتا ہے, اور ہمارے بدقسمت ملا نے اپنے کام کے لیے جو دکان بنائی ہے اس نے دین کو کاروبار بنا لیا ہے, اور یہ کاروبار کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. امام عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے کہ اے آدمی, تو نے دین کو کاروبار بنا لیا جسے تو مسکین کا شکار کرتا ہے, دنیا کے لیے بہانے بناتا ہے, تو ان ہیلوں سے دین کی جڑ مارتا ہے, تو پاگل ہے کیونکہ دنیا پرست پاگل ہے, اور تو بھلا پاگل کا کیا علاج کرے گا, تو جو بزرگوں سے روایات کرتا تھا وہ کہاں گئی ہیں, ان روایات میں تو یہ تھا کہ پیغمبر دین پر معاوضہ نہیں لیتے تھے. اے جاہل عالم, تو دین کا گدھا ہے جو دنیا کی مٹی میں پھسل گیا ہے. بڑے سخت الفاظ ہیں یہ, لیکن میں نے ظاہر ہے اپنے لیسن کو مکمل کرنے کے لیے یہ الفاظ آپ تک پہنچانے تھے. اور سوال یہ کیا گیا تھا کہ ایک خاتون ہیں جو بڑی مجبور ہیں اور وہ بچوں کو قرآن پڑھا کے اس کے اوپر معاوضہ لیتی ہیں, تو آیا وہ معاوضہ لینا ٹھیک ہے یا نہیں؟ میرا جواب اس کے لیے یہ ہے کہ ان خاتون کو آپ جو کچھ بھی دے رہے ہیں وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہے, آپ اس کو اجرت نہ کہیں. ان خاتون کو نصیحت یہ کریں کہ بی بی, آپ میرے بچوں کو جو قرآن پڑھا رہی ہیں اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ, اگر میں آپ کی کوئی دنیاوی ضرورت پوری کر سکتا ہوں تو میں ضرور پوری کروں گا یا کروں گی, اس پڑھائی کے بدلے میں نہیں, لیکن اس لیے کہ آپ کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے یا آپ کو صدقات کی ضرورت ہے، اور اگر وہ خاتون باقی ان کی صحت اچھی ہے اور وہ کوئی اچھا کام کر سکتی ہیں تو ان کو مشورہ یہ دیں کہ بی بی آپ قرآن ضرور پڑھائیں لیکن اس کے ساتھ اپنا کوئی کام شروع کر دیں، اپنے گھر میں کھانا پکانا کر کے لوگوں میں آپ دیا کریں، اپنے اگر آپ کسی کو کچھ اور پڑھا سکتی ہیں جیسے ٹیوشن دے سکتی ہیں تو وہ دیں، اگر آپ کچھ اور کام کپڑے سی سکتی ہیں تو وہ سیئیں اور اس میں ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم اس کی اجرت آپ کو زیادہ دیں گے اس کے بدلے میں، لیکن بہتر ہے کہ دین کو پڑھانے کا، قرآن کو پڑھانے کا معاوضہ، اس معاوضے کے نام سے آپ معاوضہ نہ لیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو مناسب یہی بات ہے اور مجھے مشکل کا اندازہ ہے لیکن پھر بھی میں نے آپ کو فتوے بھی سنا دیے، اقوال بھی سنا دیے، حدیث بھی بتا دی، دین کے اوپر قرآن سکھانے پہ اور دین سکھانے کے اوپر معاوضہ لینا جو ہے وہ دین کی روح سے ناجائز ہے اور قرآن کی روح سے ناجائز ہے. آج ہم نے آیت پڑھی ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ٹھیک ہے جی؟ یہ بہت بہت زیادہ اہم پیغام ہے ایک دین کا اور اس سے آپ کو اپنے دین کی ایک شکل آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے جو پڑھے لکھے اور انلائٹنڈ اور محنتی اور جان فروش عالموں کی ہے جو انتہائی باغیرت ہوتے ہیں اور خوددار ہوتے ہیں اور وہ اپنی محنت کر کے اپنی اپنا یعنی کہ روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور دین کی خدمت وہ صرف اللہ کی محبت کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آج کا سبق اتنا ہی، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے دوبارہ ملنے کے وعدے کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.